استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ لفظ، اور حضرت عائشہ کے لیے کتنی بڑی آنر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی۔ آج کے دور میں تو مسز فلاں کا نام آتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نام کے ساتھ تو شوہر کا نام نہیں لگتا، یعنی آپ کو کبھی مسز محمد نہیں کہا گیا، لیکن یہاں تذکرے میں یعنی زوجن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہا قالت ان ام حبیبۃ بنت جحش رضی اللہ عنہا التی كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شقت، شقت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاح۔ رواه مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ہر نماز کے لیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ پاک ہوتی تو پھر غسل کرتی، کیونکہ بعض لوگوں کو اس سے ایک شبہ بھی لگ جاتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے کرتی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کی جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہر دفعہ جب بھی اپنے پیریڈ سے پاک ہو چکی ہوتی تو پھر ایک دفعہ غسل کر لیتی، اس کے بعد اگر بلڈ آتا بھی تو اس کو کچھ بھی نہ شمار کرتی اور نماز پڑھتی۔ اور پیچھے ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ ایسی عورت غسل تو ایک دفعہ کر لے گی، لیکن جو وضو وہ ہر نماز کے لیے الگ سے کرے گی۔ غسل حیض کا طریقہ درج ذیل ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتحر فتحصن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتحر بها فقالت أسماء وكيف أتتحر؟ فقال سبحان الله تتحرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء وتطهر وتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها وتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا، یعنی کاٹن بٹ جیسے ہوتی ہے، روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دے. پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا، پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس ایک حدیث میں دو طرح کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ غسل حیض کیسے ہوگا اور دوسرا غسل جنابت کیسے ہوگا، اور پوچھنے والی اسماء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلط طریقے پہ عمل کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان پوچھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے میں بیری کے پتوں کی بات کی کیونکہ اس دور میں صابن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور آج انہی پتوں کے ایکسٹریکٹ بنا کے اور اس سے صابن اور جو چیزیں بن چکی ہیں وہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہیں. تو آج کے دور میں آپ کو یہ سوچ لے کہ آج تک تو ہم صابن کے ساتھ غسل کرتے تھے، ہم نے تو کبھی بھی بیری کے پتے استعمال نہیں کیے. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسے، اس میں کیا پھر یہ بدعت نہیں ہوگی کہ ہم صابن استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بیری کے پتے کہے تھے؟ تو وہی بات ذہن میں رکھیے جو پیچھے بھی گزر چکی کہ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا، وہ چیز جو ہوتی ہے وہ یعنی دین کے اندر نئی چیز اضافہ ہے. باقی رہ کی بات کہ دنیاوی چیزوں میں ترقی، وقت کے ساتھ لیٹسٹ چیزیں، اس کو اور شکلیں ہیں. مثلا پہلے صرف صابن تھا، اب لیکوڈ سوپس بھی اس کی جگہ لے رہے ہیں. آج بھی کہیں جگہ آپ دیکھیں صرف فوم ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے. خاص طور پہ جب آپ ایئرپورٹس پہ یا کہیں ایسی پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں تو آپ جب پش کرتے ہیں تو اس کے اندر سے فوم نکلتا ہے جھاگ کی طرح کا. اسی طرح خوشبو، سپرے، کئی قسم کی کلیننگ چیزیں ہو گئی ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم ایک وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، نہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صابن سے ہاتھ دھونے میں ثواب ہوگا. اگر اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے تو پھر تو نیکی اور بدی کی بات ہے. تو بہرحال اس دور میں بیری کے پتوں کے ساتھ صفائی کی جاتی تھی، اور اس کے اندر ساری چیز تو وہی ہے جو پیچھے گزر چکی غسل جنابت کے طریقے میں. صرف اس میں ایک نئی چیز ہے، اور وہ کیا کہ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی کرو. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز، شاید ہمارے کلچر میں بالکل بھی اس کا رواج نہیں ہے، لیکن جیسا کہ خواتین جانتی ہیں کہ پیریڈس کی ایک اپنی سمیل بھی ہوتی ہے، گندگی کا احساس بھی ہوتا ہے. تو کوئی بھی عطر، یعنی کوئی ایسی چیز جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر اس کو روئی کے ساتھ لگا کر اس جگہ سے جہاں سے خون آتا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اس کے ارد گرد کی جگہ اور جہاں تک بھی ہاتھ جا سکے صاف کر لیا جائے، تو اس سے ایک تو وہ بدبو چلی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ پاکی کا احساس ہوتا ہے، تیسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے کہ بعض لوگوں کو جو پیریڈس کے پرابلمس چلتے رہتے ہیں، مثلا جیسے استحاضہ کا پرابلم ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، اگر کسی کو بلیڈنگ رہتی ہے اس کے بعد بھی تو اس عمل کے بعد بلیڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. अब इसके अंदर आप हिकमतें देखें तो क्या होंगी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि जैसे टेंक्चर या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो जख्मों पे भी लगते हैं तो जख्म भर जाते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर कोई इस अमल को करता है तो प्योर इतर हो, क्योंकि अल्कोहल वाले जो परफ्यूम्स है उसके अंदर तो ऑफ कोर्स कोई पता नहीं कोई और ही इफेक्ट्स ना हो जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता और आज के दौर में साबुन भी खुशबूदार होते हैं तो उसके साथ भी तहारत हासिल की जा सकती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हज़रत असमा समझी नहीं, अल्लाह के नबी के बात करने का अंदाज़ कितना खूबसूरत था, नपतुला अंदाज था, आपने ये नहीं कहा क्या करो वो करो, बस क्या कहा कि बस इसके साथ रुई के फाहे के साथ पाकी करो। तो पहली दफ़ा में हज़रत असमा नहीं समझी कि कैसे पाकी करूं अल्लाह के नबी, तो उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी मदद की। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर औरत मर्द से या मर्द औरत से ऐसा कोई मसला पूछता है तो किनायतन बात की जा सकती है, और पूछने वाले को भी बात समझ जानी चाहिए, हर चीज़ उस वक्त ना भी समझ आए तो बाद में किसी औरत से पूछा जा सकता है। मसलन उस वक्त तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी और आपने ये बात देख ली, आज के दौर में क्या करें, मसलन आपको कोई मसला पूछना है और किसी भी इमाम से पूछना है या आलिम से, पहली बात तो याद रखिए कि इल्म वाले से पूछा करें, दाढ़ी वाले से नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बेचारा एक शख्स इमामत के मनसब पे फायज़ होता है, उसने हिफ्ज़ किया होता है, उसकी तजवीद अच्छी होती है, लोग उसको 5 वक्त की नमाज़ के लिए रख लेते हैं क्योंकि उसकी स्पेशलिटी कुरान है, तजवीद है, लेकिन हम उसको दाढ़ी वाला होने की वजह से ये इमाम समझ के हम उससे मसाइल पूछते हैं, तो ये उसके ऊपर भी ज्यादती होगी ना, बोझ होगा, और अगर वो अपनी इज्जत रखने के लिए कह देता है कुछ तो गलत हो तो भी गलत बात है। और अगर ये ऐसे ही है कि जैसे आप बिजली का बिल जमा करवाने गए और आप चले गए सुई गैस के ऑफिस में, और हमारे यहाँ ऐसी मजहबी तौर पे बड़ी गलतियाँ करते हैं लोग कि हर शख्स को बस एक ही लेवल पे समझते हैं, तो बहरहाल अगर किसी मर्द से आप पूछ रहे हैं तो आपको हया मानने आती है तो उसकी बीवी के जरिए पूछवा लें, अकेले में ना हो वो पास हो, या अगर वो बात कोई जो पूछे फ़ोन पे पूछी जा सकती है, आमने सामने ये बात ना हो सके, और बीच में किसी औरत की मदद भी ली जा सकती है, और अगर औरतों के मसले हैं तो वो औरतें भी बता सकती हैं। तो बहरहाल इसके अंदर ये चीज़ वाजे थी, लेकिन आप देखिए कि जुनाबत के गुसल में फिर क्या फ़र्क है, अगर आप इस हदीस को सामने रखें तो दोनों तरीके बिल्कुल सामने हैं, जहां हैज़ की बात हुई तो कहा कि बेरी के पत्ते डालकर हैज़ के खून से पाकी हासिल करो, फिर सर पर पानी डालो, फिर खूब अच्छी तरह मलो ताकि पानी बालों की जड़ों तक चला जाए, फिर सारे बदन पर पानी बहा दो, ये सिंपल तरीका है। आगे देखें अगर जुनाबत का तरीका, तो आपने उसमें एक इजाफा क्या किया कि पहले पानी से अच्छी तरह शर्मगाह धोनी चाहिए क्योंकि उसको कोई भी गंदगी लगी हो सकती है, फिर दूसरी बात है सर पर अच्छी तरह पानी डालकर मलना ताकि बालों की जड़ों तक पानी चला जाए। फर्क समझ में आ रहा है, यानी जुनाबत के गुसल की शर्त क्या है कि कम से कम बस पानी बालों की जड़ों तक चला जाए, लेकिन हैज के अंदर पूरे सर के बालों को भी देखना है और इसके अंदर भी बालों की जड़ों तक है। कैसे है दोनों की बात, यानी हैज का मामला चूंकि महीने में एक बार होता है तो उसमें अगर कोई बाल खोल लेती है औरत तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उसमें भी कुछ ऐसे कल्चर हैं कि जहां नहीं खुलते तो उसकी बात अगली हदीस से मालूम होगी। औरत के सर के बालों की जड़ों में चोटी खोले बगैर पानी पहुंच सके तो चोटी खोलना जरूरी नहीं, लेकिन अगर ना पहुंच सके तो खोलना जरूरी है। अन उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा कालत قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفرا رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حصيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، मैं अपने सर पर चोटी बांधती हूँ, क्या गुस्ले जनाबत के लिए खोल लिया करो? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, सर पर 3 लप पानी डाल लेना काफी है, इसके बाद सारे बदन पर पानी बहाकर पाक हो सकती हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। एक और हदीस भी इसी में है, अन आयशत रदी अल्लाह अनहा أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وكانت حائضا، انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ نے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ دونوں حدیثوں میں دو مختلف باتیں. پہلے ایک نے پوچھا تو آپ نے ان کو کہا کہ صرف بالوں کی جڑوں کو گیلا کر لو اور پانی کو بہا لو. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دوسری بیوی تھی تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بال کھول لو اور غسل کرو. کیا یہ ڈسکریمینیشن ہے؟ نہیں. آپ غور سے دیکھیے تو پہلی عورت جو تھی وہ غسل جنابت کے لیے پوچھ رہی تھی اور دوسری جو تھی وہ حیض کے لیے پوچھ رہی تھی. اسی سے پھر علماء کرام نے یہ بات لی کہ غسل حیض کے لیے بال کھولنا لازمی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مہینے کی چیز ہے. لیکن غسل جنابت میں ایک تو یہ ہے کہ تکلف کی بات ہے، دوسری یہ ہے کہ کوئی انیوژل وقت ہو سکتا ہے، پھر ایک سے زائد بار بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس میں بالوں کی جڑیں بھیگ جائیں تو ٹھیک ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ بال بھاری ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے بال ہو سکتا ہے تھک تھے، ظاہر چھوٹی عمر کی تھی. ام سلمہ بڑی عمر کی خاتون تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چار بچوں کی ماں تھیں، تو ہو سکتا ہے ان کے بالوں کا بھی فرق ہو، لیکن حکم جو ہے وہ واضح ہے. غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، تو لہٰذا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اب چھوڑ دے. جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ جمعے کے روز کے بارے میں غسل کیا ہے؟ مسنون. اس کتاب میں، اس چیپٹر میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب غسل کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں، بلکہ کیا ہے، یہ مسنون ہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زور دیتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب لوگ عادی ہو گئے تو آپ پھر اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے تھے. تو مسنون کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ لفظ پڑھیں مسنون، مسنون دعائیں، تو کیا مطلب ہے؟ سنت. سنت سے مسنون ہوتا ہے اور قرآنی سے قرآن کی بات ہوتی ہے. تو کیوں جمعے کے روز غسل کرنے کی بات کرتے تھے؟ اس لیے کہ مسجد میں جب اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، پاس پاس کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے پسینے کی بو، گندگی کی بو. اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، طہارت کا دین ہے. اسی بات کو اگر قیاس کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جیسے آپ لوگ، ہم سب اگر کلاسز میں آتے ہیں اور ایک ہال میں بیٹھتے ہیں اور قریب قریب بیٹھتے ہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے، تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو ممکن حد تک پاک صاف ستھرے اور اتنی خوشبو ہو ہمارے پاس کہ جو صرف ہمیں آئے، کم از کم ہماری بدبو دوسروں تک نہ پہنچے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے. اسلام کو بکھرے ہوئے رہنے کو نہیں کرتا. اگر آپ میں سے کسی کو کلاس میں فوکس نہیں ہوتا یا نیند آتی ہے یا آپ کی توجہ بڑھتی ہے، تو آپ کل سے یہ چیز آزما کے دیکھیں کہ آپ آنے سے پہلے ہلکا سا غسل کریں. پانی اب گرم ہے، مشکل بھی نہیں، نہ گھروں کے اندر سردی ہوتی ہے کہ آپ سوچیں کہ سردی میں غسل کرنا ممکن نہیں. اچھی طرح سے کنگھی کریں، سر میں اگر تیل ڈال لیں، یعنی آپ کو دیکھ کے فیلنگ آئیں دوسرے کو بھی کہ آپ صاف ستھرے. کوئی بہت بیمار ہوتا ہے نا تو غسل کرتا ہے تو اس کے بعد آدھی بیماری اس کی چلی جاتی ہے اور سستی اور اکساہٹ جو یہ ختم ہو جاتی ہے. خاص طور پہ بھی جب یونیفارم ہوتے ہیں، جو آپ ایک ہی یونیفارم پہنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ دن مقرر کریں کہ آپ نے ایک دن پہننا ہے تو دوسرے دن، اگر پہننا ہے تو تیسرے دن چینج کریں. اگر آپ کے پاس ایک ہی سوٹ ہے تو آپ اس کو رات کو دھوئیں، اگلے دن استری کر کے یا ویسے جیسے بھی پہنیں. ایک اور چیز اسی سے سائڈ پوائنٹ ہے کہ بعض لوگ ابایا پہنتے ہیں اور ہر وقت چونکہ پہننا ہوتا ہے، کچھ کو عادت ہوتی ہے تو وہ پہنے ہی رکھتے ہیں تاکہ اور لوگ ڈریں ہمارے ابایوں سے کہ یہ تو گھر میں بھی پہنتے ہیں. یقین کریں، میں نے کسی نان مسلم سے یہ بات سنی کہ کیا مسلم خواتین اپنے گھر میں بھی مطلب پورے ابایوں میں اور نقاب میں اور اس طرح رہتی ہیں، تو یہ ایک تصور بن جاتا ہے نا. تو بہرحال اگر ایسی چیز ہے، آپ کا ابایا کوئی عام یوز کرے تو اس کو بھی دھوئیں. क्योंकि मैंने बहुत फील किया, आप किसी को गले मिलते हैं ना तो एकदम उसकी स्मेल आती है, और वो एक बड़ी खास सी स्मेल होती है जो अबाये में से आती है, और उसकी वजह ये है कि बाहर से मट्टी पड़ती है और बार बार पहनने से पसीना कई बार दिन में आता होगा, झुलता होगा, तो ये सारी चीज़ें भी दीन का एक हिस्सा है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मैयत को गुसल देने के बाद गुसल करना मुस्तहब है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कल قال النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم
من غسله الغسل
من غسله الغسل
ومن حمله الوضوء
ومن حمله الوضوء
رواه الترمذي۔
رواه الترمذي۔
عربی کے لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اردو ترجمے میں وہ حسن ہی نہیں رہتا۔ من غسل ہی غسل، یعنی میت کو غسل دیں گے تو غسل کرنا پڑے گا، اور اٹھائیں گے تو وضو کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ مراد یہ کہ جو میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے، اور جو صرف اٹھانے میں مدد کرے، یعنی اسی کے اندر غسل دینے کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ ایک یا دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، میت بھاری ہوتی ہے، اس کو ہلانا جلانا، کمر سے بھی پکڑنا پڑتا ہے، پھر کفن پہنانے کے اندر اس کو بعض دفعہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہاتھ جو مدد کرتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں کیا فرض ہیں؟ نہیں۔ اوپر آپ نے ٹائٹل اگر دیکھا ہو تو کیا تھا؟ مستحب۔ یہ لفظ بڑے اہم ہوتے ہیں، مسنون، فرض، واجب، مستحب۔ مستحب کا لفظ کس سے ہوگا؟ اس کا روٹ ڈھونڈیے ذرا۔ ہا بابا، حب، حب محبت کو کہتے ہیں، محبت سے پھر محبوب، پسندیدہ ہے، تو مستحب کیا ہے کہ پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو گناہ نہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جمعے کے دن ہی فیونرل ہوتا ہے اور اس سے پہلے غسل کرواتے ہیں ان کو، اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ گھر جا کے غسل کر سکے، تو نماز بھی نہیں پڑھتے کہ میں نے میت کو غسل دیا تھا، تو یہ شدت پسندی ہوگی۔ اگر کسی کو فوراً موقع نہیں ملا تو اس وقت، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب یہ وہ حالت ہو گئی ہے جو جنابت کی حالت ہے اور آپ اس میں نماز کے قریب نہیں جائیں گے، نہیں، آپ وہیں وضو کر کے اچھی طرح سے نماز پڑھیں، جو ہی گھر جائیں موقع ملے تو غسل کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کریں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ کسی مردے کو اتنے قریب سے دیکھنا انسان کی طبیعت پہ بوجھ رکھتا ہے۔ جب آپ اپنے جیسے ایک انسان کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اور غسل کرنے سے وہ بوجھ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایک عجیب شان رکھی ہے کہ اس کے ساتھ جیسے ظاہر کی گندگی دھلتی ہے ایسے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور آپ ازما لیں، کبھی آپ بہت دکھی ہوں کسی بھی بات میں، کسی انسان کی بات پہ، کسی کے رویے پہ، کسی اور چیز سے، کوئی خط پڑھ لیا، کوئی ای میل پڑھ لی، کسی نے آپ کو ایک جملہ کہہ دیا، آپ جلتے بھنتے رہے، کسی نے تانا دیا، فوراً غسل کریں، آپ کو ایسے لگے گا آپ کے دل سے سارا غبار ہی دھل گیا۔ تو میت کے غسل کی ایک یہ وجہ ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب ہم غسل دلواتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں تو مردے کے جسم کے اوپر سے پانی گرتا ہے، کوئی نہ کوئی گندگی چھینٹے اتر سکتی ہیں۔ پھر آپ کو بتایا کہ جب ہمارا جسم لوز ہو جاتا ہے تو جسم سے گندگی نکلتی رہتی ہے، تو میت کے جسم میں سے اگر خاص طور پہ اچانک موت ہوتی ہے تو مسلسل گندگی نکلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ غسل کروا دیا جاتا ہے، کفن دیتے وقت پھر جسم سے گندگی نکلتی ہے، بعض دفعہ زرد رنگ کا پانی نکلتا ہے جو جسم کے اندر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزوں کی پاکی کے لیے بہتر ہے کہ انسان غسل کرے اور اٹھانے والا جو ہے وہ وضو کر لے۔ لیکن دونوں باتیں دونوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، اگر ہیلپ کرنے والا بھی غسل کرنا چاہے کوئی حرج نہیں، اور دوسرا اگر موقع نہ پائے غسل کا تو وضو کر لے، بعد میں پھر غسل کر لے۔ غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ ان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا۔ تو یہ بات کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اس سے اس کے دل میں اسلام کی قدر آئے گی اور اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اس کا خیال آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبول اسلام کے فوراً بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور جو ہی نماز کا وقت آئے گا تو نماز کی شرط طہارت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے پچھلی زندگی میں کچھ غسل نہ کیے ہوں، کئی دفعہ جنابت کی کیفیت آئی ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ، تو لہٰذا غسل کرے گا تو اس کے بعد پھر آنے والی اگلی ہی نماز کے لیے وہ تیار ہوگا۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان یعلب ابن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلن يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا، تو آپ منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھلے عام غسل کرنا درست نہیں ہے، لیکن بعض جگہ دیکھا گیا کہ جہالت کی وجہ سے اور بعض جگہ ماڈرنزم کے نام پہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ مثلاً عام طور پہ جو دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ سوئمنگ پولز میں لوگ اکٹھے غسل کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح سی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں شیطان کو خوش کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح عام طور پہ وہ علاقے جہاں زیادہ پسماندہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو پانی کی کمی ہے، تو دو لڑکیاں اکٹھی بیٹھی ہیں، ایک نلکا چلا رہی ہے تو دوسری اس کی جگہ پہ غسل کر رہی ہے، پردے کا اہتمام نہیں۔ مجھے ایک جگہ ایک موقع ملا یہ بات جو میں نے ابھی کہی اس کے بارے میں، کیونکہ خود کبھی بھی کسی جگہ اس طرح کا تعلق نہیں ہوا جانے کا، لیکن ہمارے پاس ایک ڈرائیور تھا تو کوئی اس کے گھروں میں خاندان میں شادی تھی، تو اس نے ضد کی کہ آپ لوگ بھی چلیں، تو ہم سب لوگ مل کے گئے، تو وہ قریب ہی تھا جیسے شہر کے پاس، تو انہوں نے ہمیں دکھایا تو خوشی سے دکھا رہے ہیں، تو ایک جگہ وہ گھر کے اندر نلکا لگا ہوا تھا، تو بس نیچے تھوڑی سی جگہ تھی کھلی سی، تو وہ جو عورت تھی تو میں نے ایسے اسے ذکر کیا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے غسل خانے یا باتھ روم کے کدھر ہیں، تو کہنے لگی ادھر ہی غسل کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتی بس ان دو عورتیں آتی ہوتی ہیں، ایک نلکا چلاتی ہے اور دوسرا غسل کرتی ہے، تو میں نے کہا بیچ میں کوئی چادر وغیرہ نہیں لیتے؟ کہتی نہیں باجی وہ تو عورت ہی ہوتی ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ نہ سمجھی ہے نا، تو اس کے لیے بچنا چاہیے۔ تو کسی بھی طرح کا کوئی ایسا چیز جس سے ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے، یہ درست نہیں۔ اور لفظ کتنے خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حلیم حی ستیر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی خوبیوں سے متصف کر دے۔ تو بہرحال اس سے پھر اور بھی باتیں لی جا سکتی ہیں، اگلی حدیث کو بھی ساتھ بھی ہم لیں گے اگر، تو کہ بلا وجہ کسی کے سامنے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً بعض مائیں اپنے ساتھ بچوں کو باتھ روم میں لے جاتی ہیں، چھوٹا ہی ہے رو رہا تھا، بعض دفعہ بچے اتنی سمجھ والے بھی ہوتے ہیں، ان کو ٹوائلٹ پہ بٹھایا اور خود غسل کرنے لگی، تو ان ساری چیزوں کا تعلق حیا سے، اور خاص طور پہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ تو بہت عزت اور تقدس والا ہوتا ہے، اور بچپن میں تو ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ سارے نقش ہوتے ہیں وہ ذہن کے اوپر بن جاتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورت المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورت الرجل رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا ستر نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی مرد کا ستر دیکھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، تو اس سے بھی وہی بات واضح ہو گئی جو کہ پیچھے تھی. اور ستر کیا ہے؟ یہ خاص حصہ ہوتا ہے. بعض قومیں ایسی مہذب ہوئیں لیکن انہوں نے ستر کو صرف شرمگاہ تک مختص کر دیا. تو ذہن میں رکھیے گا کہ شرمگاہ اور ستر دونوں میں فرق ہے. مطلب شرمگاہ ستر کا حصہ تو ہے لیکن ستر اس سے اوپر کا ہوتا ہے. جیسے مرد کا ستر جو ہے وہ تھائز سے لے کے ناف تک ہوتا ہے. تو جس کے اندر جتنی حیا زیادہ ہوگی وہ اتنا اس کا اہتمام کرے گا. اس وجہ سے بغیر وجہ کے نہیں دیکھنا چاہیے. پھر اس سے پھر ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ کیا عورت کسی عورت کو مطلب ڈاکٹر کے پاس ہے دکھانے کے لیے جاتی ہے تو کیا جائز ہے؟ دیکھیے ضرورت ہے، وہاں جو ضرورات ہوتی ہیں نا وہ بہت ساری چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں. تو اسی طرح آپ دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ عورت دودھ پلاتی ہے دوسرے لوگوں کے سامنے، تو اس میں بھی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے. بالکل سر عام دوسروں کے سامنے پلانا یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور چھپانے کی کوشش کی جائے. اگر کسی ایسی جگہ میں مطلب کبھی کوشش تھی اور اس کے باوجود کسی کی نظر ہلکی سی پڑی یا وہ پلا رہی ہے تو خود ہی نگاہیں ہٹ جانی چاہیے. لیکن اس میں تھوڑی سی رخصت کچھ جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن بہرحال سر عام تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی نصف لیٹر سے کچھ زائد اور غسل کے لیے ایک سا پانی تقریباً ایک لیٹر سے پانچ مت یعنی تقریباً تین لیٹر تک استعمال کیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہ بتائیے کہ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں؟ ایک مت پتہ کتنا ہے؟ نصف لیٹر. دودھ کا ڈبہ کتنا ہوتا ہے عموماً؟ ایک لیٹر ہے یہ چھوٹا جو سائز ہوتا ہے. آپ بتائیے، اب آدھے ڈبے کے ساتھ پورا وضو کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹی کھول دیتے ہیں، برش کر رہے ہیں تو کھلا رہے، مسواک ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. کیا ہے کہ پھر دوبارہ ٹوٹی کھولنی پڑے گی. بعض لوگ شیو کرتے ہیں تو ساتھ ٹیپ کھول دیتے ہیں. دیکھیے یہ نعمتوں کی نہ قدری ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہماری عادت ہے صرف چھوٹی سی بچت کرنے کے لیے بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. چولہا جلتا چھوڑ دیں گے، وہ کیا ہے، وہ بھی پھر دوبارہ پھر ایک ماچس کی تیلی ضائع ہو جائے گی. ہوتا ہے ایسا؟ لائٹ جلتی چھوڑ دی، نہیں وہ پھر بٹن دبانا پڑے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے شعور کی علامت ہوتی ہیں. تو پانی کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور سوچئے جو پھر شاور کے اندر جو پانی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جو لوگ اتنی محنت سے شاور بناتے ہیں اور اتنی قیمتی چیزیں وہاں لگاتے ہیں، پھر یہ تو بالکل ناانصافی ہے نا کہ وہاں جا کے دو چار منٹ میں واپس آ جایا جائے. دیکھیے ٹوائلٹ جو یہ ضرورت کی چیز ہے، تعیش کی چیز نہیں ہے. لیکن جب قوموں کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے نا تو وہ اس کو تعیش کی چیز بناتی ہیں. آج بھی آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ اسی کے اوپر زور ہوتا ہے. ہوٹلنگ میں ہوگی، اگر فائیو سٹار ہے یا ون سٹار ہے فرق دیکھیں گے تو آپ کو ریسٹ روم یا ٹوائلٹ سے فرق دکھے گا. اور اسی طرح گھروں میں بھی یہی مزاج ہو رہا ہے. آپ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اپنے گھر بنائیں، خوب اچھے بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن کم سے کم پیسہ ٹوائلٹ پہ لگائیں. ضرورت کی چیز ٹھیک ہے لیکن کو دیکھ کر تعیشات کا معنی نہیں آنا چاہیے. کہ اب تو ایسے گھر ہیں کہ بیڈ روم سے بڑا ٹوائلٹ ہے اور وہاں کورس ٹریولنگ ہوتی ہے، کئی جگہ جانا پڑتا ہے، تو بعض دفعہ اتنے بڑے ٹوائلٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر اتنے شیشے لگے ہوتے ہیں کہ پرائیویسی کا احساس ہی نہیں ہوتا. پورا وقت انسان ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی میری باہر کسی پہ نظر تو نہیں آ رہی کسی کو. پھر اسی طرح فل سائز شیشے ہیں، یہ سب حیا کے معنی ہیں. اب ان باتوں کا تذکرہ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم قرآن پڑھنے والوں کا اور دین سیکھنے والوں کا مزاج بدلنا چاہیے. کہ آپ ٹوائلٹ کے اندر اگر پوری دیواریں شیشے کی بناتے ہیں، آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کی حیا نہیں ختم ہو رہی. ایک بندہ اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کرے، چاہے وہ خود ہی اسی کا عکس ہے، اس کو دو دکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بھی थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, और पानी के इस्तेमाल में तो बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि शावर में तो पानी का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। पहले दौर में लोग बाल्टियों में पानी भरते थे, और पानी चूंकि दूर से गर्म ठंडा मिलाना पड़ता था, पता था कि इसी एक बाल्टी में ही शावर होगा, क्योंकि बाद में पानी कौन लाएगा। अल्लाह नेमते ज़्यादा देता है, ये उसकी रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, इससे कोई मना भी नहीं। आप कल कहें कि नहीं भाई, आज से मैंने मसला सुना है, और अब तो मैं कोई शावर का गर्म पानी नहीं यूज़ कर रही, बाल्टी में पानी भरूंगी, गर्म करूंगी, चूल्हे पर फिर आऊंगी। तो देखिए, फिर बाल्टी और चूल्हा भी अल्लाह ही की नेमत है, ठीक है। ये भी शिद्दत पसंदी होती है, मीडियम रहें लेकिन अपना एहतसाब खुद ही करते रहें। हमारे यहाँ एक और असूल है बहुत ही खूबसूरत लोगों की नज़र में, कौन सा बिल आना है, ये साथ ही फ्री है बिल, पानी जो है ये बीच में इसका बिल हमें नहीं आता। और अगर किसी घर वाला बेचारा जिसने रेंट पे आपको घर दिया, अगर बिजली का बिल भी उसी के नाम है, तो आप कहते हैं क्या, चलने दो, खैर है। यानी हैरत होती है ना अपनी अकलमंदियों पे। मुझे किसी ने बताया कि कोई ऐसी जगह है कि वहाँ पहले शुरू में फ्री उन्होंने लॉन्ड्रीज लगाई हुई थी, और लोग आते और धोते, जो रहने वाले उनके लिए थी, तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों के कपड़े लाके धोने शुरू कर दिए, और फिर अब उन्होंने वहाँ कार्ड सिस्टम कर दिया। ये हम ही हैं जो लोगों को होशियार करते हैं ना। तो अगर हम अपनी अपनी जगह पे रहें, अपनी अपनी हदों में रहें, तो इसीलिए कहा कि हासिबु कबलन तो हासबु, अपना हिसाब खुद करो जब, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। मसनून तरीके से वुजू करने के बाद वुजू की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अनाइशत रदी अल्लाहु अन्हा कालत, कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवद्दउ बादल गुस्ल, रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्न माजा व नसाई व हाकिम। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल के बाद वुजू नहीं किया करते थे। इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, निसाई और हाकिम ने रिवायत किया है, ठीक है। अब इसे क्या पता चला कि जो कर लिया है गुसल के साथ वही काफ़ी है, और हमारे यहाँ तसव्वुर क्या है कि सर से दुपट्टा उतर गया तो वुजू टूट गया। तो याद रखिए कि सर से कपड़ा उतरने से वुजू नहीं टूटता, कपड़े बदलने से वुजू नहीं टूटता। और बाज़ दफ़ा वुजू के दौरान एक और भी हमारा रिचुअल है, जो हमारा कल्चरल रिचुअल हो सकता है, कि एक ख़ास तरीके से सर पे दुपट्टा बांध दें, पूरे बालों को सर पे लेके इकट्ठा पे चुटिया के पीछे से निकालते हैं, और इतने कसरत से ये काम करते हैं हम लोग कि बाज़ लोग फिर इसको वुजू का हिस्सा समझ लेते हैं। बस लोग सिर्फ इसलिए वजू नहीं कर पाते कि उनके पास उस वक्त इस किस्म का दुपट्टा नहीं था, सिर्फ स्काफ था, और वो उसको उस खास स्टाइल से नहीं बांध सके। तो इन सारी चीज़ों का दीन से इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे गुसल का टॉपिक पूरा हुआ। कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, गुसल के दौरान अगर आपने वजू कर भी लिया है, तो जब गुसल पूरा हो तो ज़रा सा साइड पे हट के जब पानी नीचे से ख़त्म हो जाए तो फिर धोने चाहिए, ठीक है जी। अब आप, मैयत के जिस्म से अगर गुसल के बाद कोई गंदगी निकले तो क्या दोबारा गुसल करवाना चाहिए उसको? नहीं करवाना चाहिए, बस उसको, वैसे भी जो लोग ये काम करते हैं उनको अंदाज़ा होता है, तो वो कुछ ऐसे रुई या फिर कोई मतलब नैपकिन्स वगैरह वहाँ रख देते हैं, इसका उनको पता होता है। अगर आपने करीब से देखा है तो नाक के नथनों में भी रुई डाल दी जाती है, कानों में भी, क्योंकि फिर इनके अंदर या तो पानी जाने का डर होता है या इससे निकलने का डर होता है। जी आप जी, स्विमिंग के बारे में इन्होंने पूछा है कि क्या करें फिर औरतें या लड़कियां स्विमिंग पूल्स में। तो देखिए कि एज़ इट इज़ स्विमिंग तो मना नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि आप बाकी सब के साथ मिलके कर रहे हैं तो क्या करें, ऑफ कोर्स बिकिनीज पहन के और बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन के जो कॉस्ट्यूम की शक्ल में हो, कि जिसमें इंसान की जिल्द और उस लिबास का फ़र्क ना हो, वो तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे तो बाहर पहने हुए वाले कपड़े इतने टाइट होते हैं कि टांगों को आप जितने मर्जी कट्स गिन लें कि यहाँ से मोटी हैं, यहाँ से पतली हैं। तो ये जानवरों की मुशाबत होती है। अल्लाह ताला ने इंसान और जानवर के फ़र्क के लिए हमें ढीले कपड़े पहनने का हुक्म दिया है, वरना खाल तो खाल है, एक खाल पे एक और खाल चढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो इसके लिए अगर कोई हो तो कोई इस किस्म का कपड़ा पहना के बच्चियों को, जो मोटा हो, जिससे सी थ्रू ना हो। बाज़ कपड़े प्लास्टिक के होते हैं, वो जिस्म के साथ चिपकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के कॉटन टाइप के या वूलन ऐसे हों कि जिससे कम से कम जिस्म दिखे, तो फिर उसके अहतमाम हो सकता है। लेकिन उसमें भी ऑफकोर्स फिर औरत और मर्द का फ़र्क तो रहेगा जी। इनका सवाल ये है कि क्या औरत मर्द डॉक्टर को दिखा सकती है, चेकअप करवा सकती है? तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए मतलब अपने अंदर भी एक क्राइटेरियन रखा हुआ है। अगर औरत है और उसको अपने उसी काम के लिए औरत ही मिल सकती है, लेडी डॉक्टर है, तो फिर तो नहीं दिखाना चाहिए। फिर दूसरी बात ये सोचना कि स्टेटस का मसला है। बाज़ लोग तो स्टेटस की बुनियाद पे डिलीवरी तक मर्दों से करवाते हैं कि नहीं जी हमारा डॉक्टर ही मेल है, तो ये फिर अपने स्टेटस की बातें हैं। जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है, खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कोई पेट की बीमारी है, गले की बीमारी है, वट एवर, कि जहाँ आपको लगता है कि खुद भी वो कहते हैं कि कोई औरत इस लेवल की नहीं है, तो फिर कराहत के साथ दिखाया जा सकता है। तो देखिए हुक्म यही है कि बगैर ज़रूरत के मर्द डॉक्टर ना देखे, और ख़ास तौर पे फिर इस तरह के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है जो औरतों के मतलब प्रेगनेंसी से या पीरियड से रेलेवेंट है, तो उसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। ये सोच लेना कि फ़लां बहुत बड़ा डॉक्टर है और यही देखेगा तो मेरी दवा होगी, इस सूरत में भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर बहुत बड़ा है और आपको लगता है आपकी बीमारी उसी से शायद सही होनी है, तो फिर आप उसको कहें कि मैं डॉक्टर आपको करती हूँ, लेकिन आपका इंटरनल चेकअप कोई और करे, कोई नर्स करे या कोई दूसरी फीमेल डॉक्टर करे। और जहाँ तक बचेंगे, मुझे तो सिर्फ सारी ज़िंदगी में एक असूल सीखा है मैंने कि वमई यत्तकिल्लाह यजअल्लहू मखरजा। सूरत अल्लाह की आयत है कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए ज़रूर रास्ते बनाएगा, वो इंटरेस्ट का रास्ता हो, वो चेकअप का रास्ता हो, वो कोई और रास्ता हो। आप कह लें कि मैंने नहीं करना तो अल्लाह ताला आपको उस पर नहीं डालेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हाँ जी, ये इनका बहुत अहम सवाल है कि एक बार बूढ़ी खवातीन या बड़ी उम्र की औरतें अपनी कमर मलवा देती हैं बच्चियों से कि साबुन लगा दो, तो फिर उस सूरत में भी बैठने का स्टाइल इस तरह से होना चाहिए कि प्राइवेट पार्ट्स ना दिखें। पीछे से अगर कोई बच्ची कर देती है तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर बैठे हुए हैं तो जो देख रहा है वो दूसरी तरफ मुँह करके साबुन लगा दे, तो इंशाल्लाह ज़रूरत है कि इस्लाम ज़रूरत पर तो हर चीज़ को जायज़ करता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी वजह से नहीं करना चाहिए। जिनका सवाल है कि माँ इतनी बीमार हैं कि गुसल भी नहीं कर सकती और उनकी जिस्मानी तहारत और सफाई, तो फिर वो तो एक ज़रूरत है, उसमें तो अच्छा है। इसी में एक सवाल और भी उठा था, और वो ये था कि नर्सिंग के सिलसिले में बस औरतों को नर्सिंग के लिए जब जॉब मिलती है तो उसमें मर्दों और औरतों दोनों को वो डील करती हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग नाइट स्पेंड करके और जैसे ओल्ड होम्स में, इस तरह की बात तो मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी रिसर्च करी। तो अब देखिए कि ये तो कभी भी अलाउ नहीं हो सकता, यानी अनमैरिड या मैरिड लड़की है या वट एवर जो भी है, और वो किसी जगह काम करें और वो उन बूढ़े मर्दों की या औरतों की या जवान है या कोई भी उनकी पूरी तहारत करवाएं, यानी उनको साफ़ करना, उनको पैम्पर करना, तो ये तो बिल्कुल भी, इसकी इस्लाम तो इसको कतन भी इजाज़त नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि हम ये काम भी करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं, हालांकि आप सोचें ना कि काम करने में कोई भी काम है हम उसको अच्छी नीयत से करते हैं, लेकिन इसमें इसको एज अ प्रोफेशन लेने में क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। या तो ये ऑक्यूपेशन जो है ये बहुत ऑनरेबल हो किसी सोसाइटी में, जैसे डॉक्टर बनना एक बहुत ऑनर बनते हैं, या दूसरी ये है कि फिर इस पे पैसे मिल सकते हैं। तो बहरहाल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये है कि फिर इंसान सिर्फ अपने जेंडर तक रहे, मर्दों के लिए मर्द और औरतों के लिए औरतें। ठीक है, इनका सवाल है कि बाप बूढ़े हैं और बेटी बाप को नहला सकती है। देखिए खुदा न खास्ता वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब बिल्कुल होश में नहीं है, ऐसे हैं, कोई ना कोई तो घर में मर्द होगा ना, हम क्यों दूसरों को खाली कर देते हैं उन चीज़ों से। बेटी को खुद नहलाने की बजाय अगर वो बेटी का मियाँ मौजूद है या बेटी का बेटा मौजूद है या भाई का बेटा मौजूद है, तो उसको बता देना ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे बेहतर होगा कि कोई मर्द करे। फिर आखिरी सूरत है, आखिरी बंदा तो देखे, फिर वो तो बात है, आपको पता है कि मतलब एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है जो मैं नहीं बोलना चाह रही, लेकिन फिर जब कोई ज़रूरत आती है तो चीज़ें मुबाह हो जाती हैं।